اسی کے ذریعے اس کی دنیا و آخرت درست ہوتی ہے، کہ باری تعالیٰ کی خشیت اور علم کی خاصیت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی بیان فرمائی، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ تعالیٰ کے خشیت ان کا خوف انہی کو ہوتا ہے جو علم رکھنے والے ہیں. یہاں علم سے مراد وہ ظاہری حروف و نقوش کا علم نہیں ہے، بلکہ یہ علم کہ ایک وقت میں مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، اس کا دل میں بیٹھ جانا، یہ علم ہے. جتنا جتنا انسان کا اس کائنات پر غور کرنے کا موقع ملتا ہے، تو اس سے اللہ جل جلالہ کی قدرت، اس کی حکمت کا احساس ہوتا ہے، اور اسی کے نتیجے میں آخرت کی فکر پیدا ہوتی. تو حضرت شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ترجمہ کیا اس آیت کا، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ ڈرتے وہی ہیں اللہ سے جن کو سمجھ ہے، جن کو سمجھ ہے. تو علماء کا ترجمہ کیا جن کو سمجھ ہے، یعنی جو آدمی آخرت سے غافل ہے وہ اس کو سمجھ ہی نہیں ہے، وہ صرف دنیا کے ہیر پھیر میں لگا ہوا ہے اور اس کو کبھی خیال ہی نہیں آتا میں کسی وقت بھی مر سکتا ہوں، کسی وقت بھی مجھے موت آ سکتی ہے، اور اس کی وجہ سے غفلت میں زندگی گزار رہا ہے. لیکن ڈرتے وہی ہیں اللہ سے جن کو سمجھ ہے، جو یہ سمجھتے ہیں، حقیقت جانتے ہیں، اس دنیا میں زندگی کی حقیقت پہچانتے ہیں کہ دنیا بھی زندگی ایک بلبلہ ہے جو کسی بھی وقت بیٹھ جائے گا، اور اس کے اندر جو کچھ رنگینیاں ہیں، جو کچھ دلکشیاں ہیں، وہ سب عارضی ہیں، وہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہیں. کوئی بھی شخص اس کائنات میں ایسا نہیں ہے جس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خوشیاں اور مسرتیں اور رنگینیاں نصیب ہوں. یہ سمجھ دل میں بیٹھ جائے تو اس کا نام خشیت ہے، کہ اللہ تبارک و تعالی دل میں یہ سمجھ پیدا فرما دے کہ یہ سب دھوکا ہے جو کچھ بھی نظر آ رہا ہے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا بھی زندگی جو ہے یہ اور کچھ نہیں ہے سوائے دھوکے کے، دھوکے کے سوا کچھ نہیں ہے. کیا معنی؟ کہ اس میں الجھ جانا اور اپنی ساری توانائیاں اسی دنیا کو بہتر بنانے میں صرف کر دینا اور مرنے کے بعد کی زندگی سے غافل ہو جانا، یہ دھوکا ہے. یہ ایسا ہی دھوکا ہے جس کی مثال امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے دی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ جیسے ایک شخص سفر میں جا رہا ہے اور کشتی کا سفر ہے، اور پھر جاتے جاتے کسی وجہ سے کشتی کو ایک جزیرے میں روکنا پڑا راستے میں، اور اس میں سے کوئی آدمی اتر کے جزیرے کی سیر میں لگ گیا. وہاں زبردست خوبصورت مناظر ہیں، اعلیٰ درجے کے سبزہ زار ہیں، پھل ہیں، پھلوں کے درخت ہیں. وہ ان رانائیوں کے اندر اور ان خوبصورت دلکش مناظر میں سوچا بس اسی میں لگ گیا، اور لگ کے یہ اس بات سے غافل ہو گیا کہ جہاز جانے والا ہے، جہاز جانے والا ہے، اس سے غافل ہو کر وہ ان کی رنگ وہاں اس جزیرے کے رنگینیوں میں مست ہو گیا کہ بس یہ تو بہت شاندار جگہ ہے، بڑا مزہ آ رہا ہے اور بڑا لطف آ رہا ہے، اس تمام مناظر کو دیکھ دیکھ کر میں خوش ہو رہا ہوں، اور اسی منظر میں محب ہو کر جہاز نکل گیا۔ تو کیا ہوگا؟ وہی جزیرہ جہنم بن جائے گا اس کے لیے، وہ جزیرہ جس کی خاطر اس نے جہاز چھوڑا، تو وہ اس کے لیے جہنم بن جائے گا، اس واسطے کہ اب اس کے بعد اکیلا پڑا ہے وہاں پر، نہ کھانے کو کوئی دینے والا ہے، نہ کھانا دینے والا ہے، نہ کچھ پینے دینے والا ہے، ختم ہو گیا قصہ۔ تو حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہی مثال ہے ہماری، کہ ہمارا جہاز جو ہے وہ تیار ہے، یعنی آخرت میں جانے کے لیے تیار، آخرت کو جانے کے لیے تیار ہے، کسی بھی گھڑی جا سکتا ہے، کسی بھی گھڑی جا سکتا ہے۔ وہاں تو یہ کہہ سکتے ہیں بھائی جہاز کا کوئی وقت متعین ہوگا، تو وہاں پر جہاز جو ہے وہ جب جائے گا تو اس وقت اپنے اس مزید جزیرے کو چھوڑ کے چلے جائیں گے، وہاں جہاز میں جا کے بیٹھ جائیں گے، لیکن اس کا کوئی پتہ نہیں وہ جہاز کب چھوٹے گا، کوئی متعین نہیں ہے، اور ہم اس رنگینیوں میں لگے ہوئے ہیں۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے زیادہ جو آدمی یوم الحیات الدنیا الا متاع الغرور جو فرمایا گیا کہ دنیا میں زندگی دھوکے کے سوا کچھ نہیں، وہ در حقیقت اس نقطہ نظر سے دھوکا ہے کہ آدمی سمجھتا ہے میں ہمیشہ یہی ہوں، اپنے ہاتھوں سے جنازے اٹھاتے ہیں، اپنے منہ سے جنازے کی نمازیں پڑھتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے میت کو قبر میں اتارتے ہیں اور اس کے اوپر مٹی ڈالتے ہیں، لیکن اس طرح ہاتھ جھاڑ کر چلے آتے ہیں کہ یہ تو اس کے ساتھ ہوا ہے، ہم تو زندہ ہیں، اس کے ساتھ ہوا ہے یہ تو قصہ، میں تو زندہ ہوں، اور جب زندہ ہوں تو اس لیے ہوں کہ یہ دنیا میں جو پھیلی ہوئی رنگینیاں ان سے فائدہ اٹھاؤں، اس میں پیسے کماؤں، اس میں مزے اڑاؤں، عیش و عشرت میں زندگی گزاروں، بھول جاتا ہے اپنے ہاتھوں سے دفن، اپنے پیاروں کو دفن کر کے، جوانوں کو دفن کر کے، بچوں کو دفن کر کے، بوڑھوں کو دفن کر کے بھول جاتا ہے۔ تو یہ ایسا ایک وقت آنے والا ہے کہ جو آنا ہر ایک کو ہے، دنیا میں کوئی شخص اس کا انکار نہیں کر سکتا کہ وہ آئے گا، بد سے بدتر دہریہ بھی جو خدا کو بھی نہیں مانتا ہو وہ بھی موت سے انکار نہیں کر سکتا، اور ساتھ ساتھ اس بات سے بھی انکار نہیں کر سکتا کہ کسی کو پتا نہیں ہے کب جائے گا، کوئی سائنس کوئی ٹیکنالوجی ایسی نہیں ہے جو یہ بتا دے کہ اس کی عمر کتنی ہونے والی ہے، کوئی نہیں بتا سکتا۔ تو جانا بھی یقینی اور جانے کا وقت بھی غیر یقینی کہ پتہ نہیں کس وقت آ جائے۔ تو اس لیے اب جو ہے وہ اس کی مثال وہی جزیرے والی ہے، وہ جزیرے میں بس مست ہیں اور جہاز چھوٹا جا رہا ہے۔ تو اس لیے فرمایا گیا کہ من حیات الدنیا الا متاع الغرور۔ تو یہ جو فرمایا کہ انما یخشى اللہ من عباده العلماء، ڈرتے وہی ہیں اللہ سے جن کو سمجھ ہے، کیا ترجمہ فرمایا حضرت نے، ڈرتے وہی ہیں اللہ سے جن کو سمجھ ہے، سمجھ اس بات کی کہ میں یہاں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا، مجھے کسی دن جانا ہے اور اپنے پروردگار کے سامنے جواب دہ ہونا ہے، اپنے ہر عمل کا جواب مجھے دینا ہے، یہ سمجھ، اس سمجھ کا نام خشیت ہے جو مانگ رہے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جب سمجھ پیدا ہو جاتی ہے تو وہ آڑ بن جاتی ہے گناہوں کے لیے، گناہوں کے سامنے کتنے تقاضے پیدا ہو رہے ہوں، کتنا دل مچل رہا ہو کسی گناہ کے لیے۔ لیکن اگر یہ سمجھ پیدا ہو گئی کہ یہ متاع الغرور ہے، یہ دھوکے کا سامان ہے، تو یہ آڑ بن جائے گی اس تمہارے اور گناہ کے درمیان۔ اب وہاں اس جزیرے کی مثال لے لو کہ اس جزیرے میں اترا ہے آدمی, اور وہاں فرض کرو کہ وہاں بہترین کوئی دعوت دے رہا ہے کہ آؤ یہاں سے, یہاں پر کھیلیں گے, یہاں پر لطف اٹھائیں گے, یہاں پر اپنا گھر بنائیں گے وغیرہ وغیرہ. تو اگر دل میں یہ احساس ہے کہ میں تو میرا جہاز تو باہر کھڑا ہوا ہے, مجھے اس سے جانا ہے, وہ نکل جائے گا, تو خواہ کتنا ہی کوئی بلائے تو کبھی بھی انسان نہیں جائے گا. کیوں نہیں جائے گا؟ اس واسطے کہ جانتا ہے کہ میں اگر گیا تو جہاز نکل جائے گا, میری منزل ختم, جس منزل کے نکلا ہوں وہ فوت ہو جائے گی. تو یہاں بھی جب یہ دنیا کی رنگینیاں جو گناہ ہیں, تو وہ ادھر اگر ہمیں بلا رہی ہیں اپنی طرف, تو اس کو روکنے کا راستہ یہی سمجھ پیدا کرنا ہے. اس لیے مانگ رہے ہیں سرکار دو عالم, اللہم انا نسألک من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معاصیک. وہ خشیت پیدا فرما دیجئے کہ جو ہمارے اور گناہوں کے درمیان آڑ بن جائے, ہمیں روک دے وقت پر. اور یہ آدمی کو, ہر آدمی کو اپنا جائزہ لے کے دیکھنا چاہیے کہ کیا میرے دل میں وہ آڑ پیدا ہوئی یا نہیں ہوئی. یہ ہمارے حضرت والد صاحب قدس اللہ تعالیٰ سرہ, اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے, ہم طالب علموں سے کہا کرتے تھے کہ دیکھو تم علم حاصل کر رہے ہو, ہم علم کے طلب میں لگے ہوئے ہو, اور مقصود کیا ہے؟ عالم بننا, علم حاصل ہو جانا. قرآن نے یہ کہا ہے کہ علم اسی کو عالم کہلانے کا مستحق وہی ہے جس کے دل میں خشیت ہو اللہ کی. اگر نہیں ہے تو وہ عالم نہیں ہے, چاہے رجسٹر میں نام اس کا عالم کے طور پر لکھا ہوا ہو, چاہے اس کو سند مل گئی ہو, چاہے اس کو سستار فضیلت باندھ دی گئی ہو, چاہے اس کو سارے علوم یاد ہو گئے ہوں, وہ صرف نہ پڑھتا ہو بلکہ پڑھا بھی سکتا ہو, جو باز بھی کہہ سکتا ہو, تقریر بھی کر سکتا ہو, ساری صفات اس کے اندر موجود ہو گئیں لیکن خشیت نہیں, تو قرآن کے نزدیک وہ عالم نہیں. تو حضرت والے فرمایا کرتے تھے کہ جب آدمی کسی راستے پر چلتا ہے, روانہ ہوتا ہے کسی سواری کے, تو یہ انسان کی ایک فطرت ہے کہ وہ راستے میں دیکھتا جاتا ہے, بھائی فلاں کون سا اسٹیشن آ گیا, کون سا اسٹیشن آ گیا. ریل میں جا رہے ہیں لاہور کے لیے مثلا, تو اب جو اسٹیشن آئے گا تو دیکھے گا بھائی یہ کون سا ہے, یہ حیدرآباد آ گیا, یہ جو ہے سکھا روڑی آ گیا, یہ صادق آباد آ گیا, دیکھتا ہوا جاتا ہے کہ نہیں. اور اگر روڈ سے سفر کر رہا ہے تو سنگ میل لگے ہوئے ہیں, اس سنگ میل کے اندر لکھا ہوتا ہے کہ فلاں شہر کا اتنا فاصلہ ہے. یہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ سفر کے دوران وہ دیکھتا رہتا ہے کہ میں کہاں پہنچا, کتنا راستہ میں نے قطع کیا اور کتنا راستہ میرا باقی ہے, دیکھتا ہے کہ نہیں. تو یہ جو زندگی کا سفر تم طے کر رہے ہو یا علم کا سفر طے کر رہے ہو, تو اس میں بھی تو دیکھو کہ خشیت اللہ کا کوئی اسٹیشن آیا یا نہیں, اللہ کی خشیت کا کوئی اسٹیشن آیا کہ نہیں. اگر آیا تو مطلب صحیح راستے پہ جا رہے ہو, اور اگر جاتے رہے لاہور کے راستے پر اور اسٹیشن آتا آ رہا ہے کوئٹے کا, تو اس کا مطلب یہ کہ غلط راستے پہ پڑ گئے ہو, صحیح منزل تک نہیں پہنچ سکتے. تو ہر انسان کو, اور خاص طور پر علم, دیکھو علم جو ہے نا وہ صرف درس نظامی پڑھنے کا نام نہیں ہے, علم نام ہے دین کی وہ معلومات حاصل ہونے کا جو انسان کو سیدھے راستے پر رکھے اور غلط راستے سے بچائے. وہ معلومات, وہ فرض عین ہے ہر ایک آدمی کے ذمے. لہذا وہ علماء کا جو لفظ استعمال کیا ہے قرآن نے, وہ علماء سے یہ اصطلاحی علماء مراد نہیں ہے. जिनको समझ है, इसलिए हजरत ने तर्जमा ये फरमाया, ये नहीं फरमाया जो आलिम है, जो इनको समझ है, तो समझ जो है वो अगर एक बिल्कुल देहाती को भी हासिल हो सकती है, समझे आप, एक काश्कार को भी हासिल हो सकती है, वो काश्कार जो जिसके दिल में खुदा है, जिसके दिल में ये बात महफूज है और दिल में अटकी हुई है कि मुझे अल्लाह के सामने जाना है, मुझे अल्लाह ताला के सामने जवाब देना है, वो देहाती, वो काश्कार जो अनपढ़, जिसको पढ़ना भी नहीं आता, लिखना भी नहीं आता, लेकिन उसको यह पता है कि मुझे अल्लाह के सामने जाना है, लिहाजा उसके वो जो है वो कुरान की इस्तलाह में वो आलिम है, वो समझे आप, वो अनपढ़ आदमी आलिम है, क्योंकि ये समझ पैदा हो गई उसके अंदर, कि जिसने उसके दिल में खशियत पैदा कर दी। हजरत हमारे हजरत वाला हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत हकीम उल उम्मत कद्दसल्लाहु तआला सिर्रहू के पास देहाती आया करते थे, जैसे हुजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि जब अरबी आते थे देहाती लोग, तो हुजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे खास बर्ताव फरमाते थे, बड़ी नरमी का, उनको उनसे सख्ती नहीं करते थे, चाहे कितनी गलत बात कर ली हो, तो गलत बात पर कोई गुस्सा नहीं करते थे हुजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यहाँ तक कि आप सब जानते हैं कि एक अरबी आया और उसने आके जनाब पहले तो यह दुआ की, या अल्लाह बस मुझ पर मोहम्मद पर रहम फरमा और किसी पर न करना। तो आपने ये सिर्फ ना फरमाया कि लकत तहज्जर तवास जान, अरे अल्लाह के बंदे, इतनी बड़ी वसत वाली चीज़ रहमत को तुमने इतना तंग कर दिया कि दो ही आदमी के अंदर महदूद कर दिया, अभी थोड़ी देर ही गुजरी थी वहां पेशाब कर दिया मस्जिद में पेशाब कर दिया, साहबे किराम दौड़े उसको डांटे वाटने के लिए, हुजूर ने फरमाया नहीं नहीं डांटो वाटो नहीं, कहीं पेशाब बंद ना हो जाए इसका, अब जब करना शुरू कर दिया तो करने दो, पूरा हो जाए फिर इसके ऊपर पानी बहा देना ताकि मस्जिद साफ हो जाए, उसको डांटा वाटा नहीं अरबी को। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला ख़ास तौर से देहाती हजरात के साथ बड़ा प्यार का, मोहब्बत का होता था। तो हमारे हजरत वाला हजरत हकीम उल उम्मत कद्दसल्लाहु तआला सिर्रहू जो हैं वो भी बड़ी मोहब्बत का मामला करते थे देहातियों से, जो देहाती आ जाते थे, और हालांकि हजरत वाला के यहाँ ज़रा डांट डपट भी होती थी और ज़रा लोगों की तंबीह भी की जाती थी, अच्छे अच्छे खासे उलमा को भी हजरत वाला के भी डांट देते थे, मगर इनको नहीं डांटते थे अरबियों को, देहातियों को। तो खैर एक मसलन देहाती आया तो तरबूज लेके आया, बहुत ऊंचा बहुत बड़ा तरबूज लेके आया, हजरत वो सब हौज पे वजू कर रहे थे, तो काले मौलवी तेरे वास्ते लाया ये तरबूज, तो कहाँ रखूं इसको, कहाँ धरूं, तो हजरत ने फरमाया मेरे सर पे धर दे। मतलब हुजूर बुजुर्ग फरमा रहे हैं उस वक्त पूछ रहा है कि कहाँ, उसने उठा के सर पर धर दे। तो अब लोग जो देख रहे हैं तो हजरत ये क्या, कब भाई गलती तो मेरी है, मैंने ही कहा था सर पर दर्द, तो इसने रख दर्द दिया सर पे। तो इस तरह उनका देहातियों के साथ मामला बड़ा हजरत का बड़ा मोहब्बत का प्यार का होता था। तो एक देहाती साहब थे, वो आते थे हजरत की बात बाद मजलिस में बैठ जाते थे, मजलिस में बैठ जाते थे इस्लाह के नुकता नजर से। तो एक दिन जब मजलिस फारिग हो गए तो कहने लगे, हजरत कभी कभी दिल में यूं ख्याल आवे कि मैं भी कुछ हूं। कभी कभी मेरे दिल में ये ख्याल आवे कि मैं भी कुछ हूं। अब देखो उसके दिल में जो खशियत थी اس نے اس کے تکبر کا جو اس کے دل میں شک تھا کہ کہیں میں تکبر میں مبتلا تو نہیں ہوں، عجب میں مبتلا تو نہیں ہوں، وہ سمجھنے اس کو یہاں تک پہنچا دیا. دیہاتی تھا، ان پڑھ تھا، لکھنا پڑھنا نہیں جانتا تھا، لیکن چونکہ خشیت پیدا ہو گئی تھی دل میں اللہ جل جلالہ کی، تو دل میں یہ خیال آیا کہ کہیں میں تکبر و کبر کا نام نہیں جانتا تھا، تکبر کیا ہوتا ہے اور عجب کیا ہوتا ہے. تو کہتا ہے کہ حضرت کبھی کبھی دل میں یوں آوے کہ میں بھی کچھ ہوں. تو حضرت نے اس کو بڑا پیا وہ کیا، اس کی بڑی قدر فرمائی اور کہا کہ یوں سوچ لیا کر کہ مجھے تو اللہ میاں نے پیدا کیا. تو جیسا اس نے پیدا کیا ویسا ہی ہوں میں، یہ سوچ لیا کر. سمجھے؟ اب کوئی تو عالم آتا وہ کہتا جی مجھ میں کچھ عجوب پیدا ہو رہا ہے، یا میرے اندر کوئی تکبر پیدا ہو رہا ہے، اس کا علاج کر دیجئے. سمجھے؟ وہ جو ہے اپنے وہ خداداد سمجھ جو خشیت پیدا کرتی ہے وہ اس کے اندر آ گئی، اور اس کو یہ دھیان ہو گیا کہ میرے دل میں جو خیال آ رہا ہے کہ میں کچھ ہوں یعنی کوئی بڑی چیز ہوں، تو یہ کوئی بری بات ہے اور یہ کہیں اللہ میاں کو ناراض نہ کر رہا، یہ سمجھ اس کے دل میں پیدا ہو گئی. تو یہ سمجھ، اس سمجھ کے لیے لکھنا پڑھنا ضروری نہیں ہے، ایک دیہاتی ایک ان پڑھ کے اندر بھی پیدا ہو جاتی ہے. تو جب یہ سمجھ پیدا ہوتی ہے تو پھر خشیت آ جاتی ہے، اور خشیت آ جاتی ہے تو پھر گناہوں سے پرہیز ہو جاتا ہے. تو ہمارے حضرت بالا، حضرت بالی صاحب قدس اللہ تعالیٰ سرہ، یہ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی اس سفر کے دوران ذرا دیکھتے رہو کون کون سے اسٹیشن آ رہے ہیں، خشیت کی طرف جانے والے آ رہے ہیں. اور وہ کیسے دیکھو گے؟ کہ جائزہ لو اپنا کہ کتنی مرتبہ میرے دل میں کوئی کسی گناہ کا داعیہ پیدا ہوا، اور میں نے اللہ کے ڈر سے اس داعیہ کو کچل دیا، کتنی مرتبہ ہوا. اگر جائزہ لوگے اسٹیشنوں کا تو پتہ چلے گا کہ بھائی میں ایک وقت تھا کہ جو بھی داعیہ پیدا ہوتا تھا کر گزرتا تھا، جو گناہ بھی سامنے آتا تھا. جو گناہ بھی سامنے آتا تھا یا اس کی طرف دل مائل ہوتا تھا کر گزرتا تھا. بعد میں کچھ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کے راستے پہ بندہ چلتا ہے اور کچھ دماغ کی طرف لڑاتا ہے کہ مجھے خشیت چاہیے، تو اب دیکھو کہ آیا میں پہلے 10 مرتبہ گناہ میں مبتلا ہوتا تھا تو اس میں سے اب 8 میں ہوتا ہوں، 2 کم ہو گئے. پھر دیکھو کہ 2 سے 4 بناؤ کہ 4 جگہ رک گیا، 6 جگہ پھسل گیا. یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آ جائے کہ 10 کے 10 مواقع پر آدمی جو ہے وہ اللہ کے ڈر سے رک جائے. یہ ایک مشق ہے. یہ ایک سلوک کا کیا معنی ہے؟ سلوک کیا معنی ہے؟ راستے پر چلنا. تو سلوک کہتے ہیں راستے پر چلنا. اب سلوک میں تو راستہ قطع ہونا چاہیے نا، کچھ تھوڑا سا آگے بڑھے، پھر تھوڑا سا آگے بڑھے، پھر تھوڑا سا آگے بڑھے، پھر تھوڑا سا آگے بڑھے، یہاں تک کہ منزل تک پہنچے. تو جب سلوک کا راستہ اختیار کیا یعنی اپنی اصلاح کے لیے کوئی قدم بڑھانا شروع کیا، تو اس کا جائزہ لو کہ آیا مجھے خشیت، آیا اس درجے میں کچھ کسی درجے میں حاصل ہوئی کہ کبھی میرے گناہ کے تقاضے کو پیدا ہو کر میں نے خشیت کی وجہ سے اس کو چھوڑ دیا. غیبت کرتا تھا میں بہت مجلسوں کے اندر, مجلس آرائی کرتا تھا, غیبتیں ہوتی تھی. اور اس میں اچھے اچھے اللہ بچائے مبتلا ہیں, علماء, فقہا اور پڑھے لکھے لوگ, اور خواتین تو انتہا درجے میں. کوئی مجلس مشکل سے غیبت سے خالی ہوتی ہوگی. تو یہ سوچے کہ پہلے میں غیبت کرتا تھا تو غیبت پہلے ہر وقت کرتا تھا, تو اب کبھی کبھی دل میں ایک رکاوٹ پیدا ہونی شروع ہوئی کہ نہیں. اگر رکاوٹ پیدا ہونی شروع ہوئی تو میرا راستہ قطع کرنا ہونا شروع ہوا. اب 10 کرتا تھا تو اب 8 کرتا ہوں, پھر 6 پہ آ جاتا ہوں, پھر 4 پہ آ جاتا ہوں, پھر 2 پہ آ جاتا ہوں, یہاں تک کہ 0 ہو جاتی, ختم ہو جاتی. یہ جائزہ اگر آدمی نہ لے اپنا ہر وقت تو پھر کام نہیں بن سکتا. سلوک کے معنی یہ ہیں کہ مسلسل اپنا انسان جائزہ لیتا رہے اور دیکھتا رہے کہ میں آگے ترقی کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا. اندری راہ می تراش و می خراش, تا دمے آخر دمے فارغ بباش. مانا فرماتے ہیں کہ اس راستے میں تو تراش خراش چلتی رہے گی, آخر دم تک فارغ ہو کے نہیں بیٹھنا, بلکہ جائزہ لیتے رہنا ہے, ہر وقت ہر وقت جائزہ لیتے رہنا ہے کہ میں اب آخر کوئی راستہ قطع کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں. اسٹیشن دیکھتا رہے کہ بھائی سنگ میل دیکھتا رہے کہ راستے میں آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے. تو سلوک ویسے ہی نہیں ہوتا کہ بس وظیفہ پڑھ لیا, تسبیحات پڑھ لی, ضربیں لگا لی اور جو ہے سمجھ گئے کہ بھائی پہنچ گئے ہم کہیں. سلوک اس طرح قطع ہوتا ہے کہ جب آدمی کے دل میں خود اپنے اعمال کے بارے میں یہ خیال پیدا ہونے لگے کہ یہ کام میں صحیح کر رہا ہوں یا غلط کر رہا ہوں, اللہ کو کی رضا اس میں حاصل ہوگی یا نہیں ہوگی, یا ناراض ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ. یہ دل میں دعیہ پیدا ہو جائے جائزے کا تو سمجھو کہ خشیت کے راستے پر چل پڑے. اور اگر نہیں ہے فکر, بس میں جا رہا ہوں ٹھیک کر رہا ہوں جو کچھ کر رہا ہوں, ٹھیک ہے نماز پڑھتا ہوں, مسجد میں جاتا ہوں اور خواتین ہیں گھر میں نماز پڑھتی ہیں وقت پر ماشاءاللہ, بس میں ٹھیک ہوں اللہ کا شکر, نمازیں پڑھ رہا ہوں, رمضان میں آتا ہے روزے رکھتا ہوں, ذکر کرتا ہوں, تلاوت کرتا ہوں. ارے بھائی یہ سب کچھ کرتے ہو لیکن یہ بھی تو دیکھو کہ تمہاری زبان کس طرح چل رہی ہے, اس میں جھوٹ تو نہیں آ رہا, اس میں غیبت تو نہیں آ رہی, اس میں کسی کے دل تو نہیں دکھایا جا رہا, اس میں کسی کو پریشان تو نہیں کیا جا رہا. تمہاری آنکھیں کیسی کام کر رہی ہیں, آنکھیں صحیح جگہ صحیح چیزیں دیکھ رہی ہیں غلط چیزیں دیکھ رہی ہیں. تو صرف نمازیں پڑھنے سے تو نہیں کام بنے گا, جیسا میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا, ساری زندگی آدمی کوئی ایک نفل نہ پڑھے, ایک نفل نہ پڑھے ساری زندگی, مگر گناہ سے بچے تو انشاءاللہ سیدھے جنت میں. اور اگر آدمی نیکیاں بھی کر رہا ہے, نمازیں بھی پڑھ رہا ہے, روزے بھی رکھ رہا ہے, تلاوت بھی کر رہا ہے, ذکر بھی کر رہا ہے, پڑھا بھی رہا ہے, دین کی باتیں پڑھاتا بھی ہے, بات بھی کہتا ہے, سب ہی کچھ کرتا ہے, لیکن آنکھیں غلط جگہ پر, آنکھوں کا استعمال صحیح نہیں, زبان کا استعمال صحیح نہیں, تو یہ ایسا ہی ہے کہ ایک طرف آپ نے ایئر کنڈیشن لگا دیا اور دوسری طرف کھڑکیاں کھول دیں. ایئر کنڈیشن اگر لگانا ہے تو کیا کرنا پڑے گا, اس کی ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے دروازے بند کرنے پڑیں گے, کھڑکیاں بند کرنی پڑیں گی. اور اگر کھڑکیاں کھول کے دروازے کھول کے ایئر کنڈیشنر چلاؤ گے تو کیا ہوگا, کوئی حاصل نہیں, کوئی ٹھنڈک نہیں آئے گی. اسی طرح نمازیں جو پڑھ رہے ہو, روزے جو رکھ رہے ہو, تلاوت جو کر رہے ہو, یہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے جو تمہارے لیے آخرت میں ٹھنڈک دے گی, آخرت میں ٹھنڈک دے گی. لیکن اگر یہ نگاہ کی کھڑکی کھلی, یہ زبان کی کھڑکی کھلی رہی, اور نگاہ سے جو غلط کام ہوتے رہے اور زبان سے جھوٹ نکلتا رہا, غیبت نکلتی رہی وغیرہ وغیرہ, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے وہ جو نیکیاں حاصل کی تھیں, اس نیکیوں کی کا جو صحیح فائدہ ہے وہ تمہیں حاصل نہیں ہو سکتا. تو جب یہ خشیت پیدا ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت, تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس خشیت کو پیدا کرنے کے لیے سلوک کی ضرورت ہے, اور سلوک کہتے ہی اس کو ہیں کہ آدمی یہ دیکھتا جائے کہ میں کتنا آگے بڑھا. اگر میں جتنے پہلے گناہ کرتا تھا اس میں کمی آئی کہ نہیں آئی, پہلے میں اپنے زبان اپنے گناہ اپنے آنکھ کو غلط استعمال کرتا تھا, اب اس میں کمی آئی کہ نہیں آئی. تو یہی مانگا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور یہ دعا یاد کر لو, اور اس کو چاہے اپنی زبان میں کہہ لو, اللہم انی اسلک من خشیتک ما تحول بہ بیننا وبین معاصیک. اللہ وہ خشیت عطا فرما دیجئے جو میرے اور معصیتوں کے درمیان آڑ بن جائے. اور جب ایک آدمی ہمت کر کے کوشش کر کے اپنے آپ کو گناہ سے بچاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم اس کے شامل حال ہوتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ اگر ایک شخص اپنی نگاہ کو گناہ کے کام سے روک لے تو اللہ تعالیٰ وہ حلاوت اس کو عطا فرماتے ہیں جو اس بد نظری کی حلاوت سے کہیں زیادہ حلاوت پاتی ہے. اللہ تعالیٰ کا کرم ہوتا ہے اس کے اوپر. تو غرض یہ کہ یہ مانگا تو مانگتے ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں, یا اللہ اپنی رحمت سے اپنی خشیت اتنی عطا فرما دیجئے جو ہمارے اور ہمارے معصیتوں کے درمیان حائل ہو جائے. پھر اگلا جملہ فرمایا, وَمِن طَاعَتِكَ مَا تُبَلِّغُنَا بِهِ جَنَّتَكَ, اتنی طاعت ہمیں عطا فرما دیجئے جو آپ کی جنت تک ہمیں پہنچا دے. یعنی طاعت کا آپ کی کیا ہم حق ادا کریں گے؟ باری تعالیٰ کی طاعت کا حق تو کوئی بندہ نہیں ادا کر سکتا, نہ کوئی فرشتہ, نہ کوئی نبی, نہ کوئی ولی, کوئی بھی باری تعالیٰ کی اطاعت کا حق تو ادا کر ہی نہیں سکتا. ہر آدمی جتنی عبادت کر لے کہنا پڑے گا کہ ما عرفناک حق معرفتک, ما عبدناک حق عبادتک, اللہ آپ کی عبادت کا جو حق تھا وہ ہم سے ادا نہ ہوا, اور آپ کی معرفت کا جو حق تھا وہ ہم سے ادا نہ ہوا. تو پوری اطاعت تو کوئی نہیں کر سکتا, لیکن اتنی اطاعت کی توفیق کم از کم دے دیجئے جو جنت تک پہنچا دے, جو جنت تک پہنچا دے. اب یہاں پر بھی طاعت میں دونوں باتیں داخل ہیں, ایک وہ کام جو کرنے کا حکم دیا گیا ہے, اور ایک وہ کام جن سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے. دونوں طاعت میں. تو اتنی طاعت عطا فرما دیجئے کہ جو ہمیں آپ کی جنت تک پہنچا دے. اور اگر ایمان مع خشیت کے آدمی کو اللہ تعالیٰ عطا فرما دیں تو پھر انشاءاللہ پہنچ جائے گا, جنت تک پہنچ جائے گا, بشرطے کہ فکر ہو, بے فکری اور غفلت میں مبتلا نہ ہو, بلکہ فکر لگی رہے. تو اللہ تعالیٰ کی سنت یہی ہے کہ پھر فکر رکھنے والے کو پہنچا ہی دیتے ہیں. الذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, جو ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں, بیٹھے بٹھائے نہیں ہوگا بلکہ کوشش کرنی ہوگی. اور کوشش اسی طرح کہ جن کاموں کا حکم ہے وہ ادا کرنا, اور جن کاموں سے بچنے کا حکم ہے ان سے بچنا, اپنے اوپر زبردستی کر کے. جاہدو, وہ کوشش کہلاتی ہے کہ جس میں انسان کو کچھ مشقت اٹھانی پڑے, وہ ہے. تو مشقتیں تو تمہیں دنیا میں اٹھانی ہی اٹھانی ہے. اللہ تعالیٰ کو بھول کے بھی اگر زندگی گزارو گے مشقتوں سے نہیں بچ سکتے. اللہ تعالیٰ کو بھول کے بھی اگر زندگی گزارو گے الحمد للہ, تو بھی کوئی انسان ہے ایسا جو مشقت سے بچا ہو؟ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا, قرآن کہہ دیا کیا انسان تو اپنے رب تک جانے تک تو راستے میں مشقتیں ہی مشقتیں اٹھاتا رہے گا, چاہے تو کافر ہو چاہے مومن ہو, ہمارا انکار کر دے, ہمارے ساتھ شریک بنا دے کسی کو الحمد باللہ, ہماری نافرمانی کر لے, مشقت سے پھر بھی نہیں بچ سکتا. تو کتنا بڑا سرمایہ دار ہو, تو کتنا بڑا حاکم اور منصب رکھنے والا ہو, مشقت سے نہیں بچ سکتا. دنیا میں کہیں نہ کہیں مشقت اٹھانی پڑے گی. لیکن اگر تو ہمارے راستے میں اٹھا لے مشقت, ہمارے لیے اٹھا لے, ہماری خاطر اٹھا لے, کیا اٹھا لے کہ تیرا دل نہیں چاہ رہا عبادت کو, لیکن مشقت کر اٹھا کر اپنے آپ پر زبردستی کر کے کھڑا ہو گیا, ہمارے راستے میں کوشش کی تو نے, تیرا دل چاہ رہا تھا کہ فلاں گناہ کر لوں لیکن تو نے مشقت اٹھائی. مشقت کیسی اٹھائی کہ اس جذبے کو, اس داعیے کو کچل دیا میری خاطر, کہ میں اپنے اللہ کی خاطر کچل رہا ہوں اس کو, اس گناہ کے داعیے کو. تو یہ ہوا جہاد, الذین جاہدوا فینا, یہ ہوا جہاد, مشقت اٹھائی. چاہے مشقت دنیا کے لیے اٹھا لے اور جہنم میں چلا جا, اور چاہے ہمارے لیے اٹھا لے اور جنت میں چلا جا. تو مشقت سے گزرتے تیرا کوئی مفر نہیں ہے, مشقت تو اٹھانی ہے ہر حالت میں. تو ہمارے لیے اٹھا لے, الذین جاہدوا فینا, تو لنہدینہم سبلنا, لام تاکید, بانون تاکید, ثقیلا تاکید کے ساتھ, ہم ضرور بالضرور ان کو اپنے راستوں تک پہنچا دیں گے. تو یہ جہد کا تو زندگی ہے, یہ جہاد ہے پورا. تو اس میں خشیت بھی ہے چاہیے, اور وہ طاعت بھی اللہ سے چاہیے جو آپ کی جنت تک پہنچا دے. یہ دو چیزیں اگر مل جائیں, بتاؤ یہ دعا اللہ تعالیٰ قبول فرما لے. ایک ہمیں خشیت عطا فرما دے, گناہوں سے رک جائیں, ایک طاعت ایسی عطا فرما دے جو اس کو راضی کرنے والی ہو, اس کے راستے میں ہو. مشقت دونوں میں اٹھانی پڑے گی, تھوڑی بہت, بہت زیادہ نہیں, تھوڑی بہت. ان الدین یسر, آسان ہی ہے, دین کو اللہ نے آسان بنایا, مشکل نہیں بنایا, لیکن اس میں کچھ نہ کچھ تو مشقت ہوتی ہے. آخر اپنے روزی کمانے کے لیے مشقت اٹھاتے ہو کہ نہیں اٹھاتے ہو؟ ملازمت کو جانے کے لیے اٹھاتے ہو کہ نہیں اٹھاتے ہو؟ مشقت تو اٹھانی ہے ہر حال میں, تھوڑی سی مشقت ہماری خاطر اٹھا لو, تو پھر دیکھو کہ پھر ہم کیسے تمہارے دل کے اوپر تجلیات بارد فرماتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی کی سنت یہ ہے کہ جب آپ اپنے خواہشات کو دبائیں گے اللہ کی خاطر, مشقت اٹھائیں گے, تو اللہ جل جلالہ خود جلوہ فرمائیں گے قلب کے اوپر. یہ اللہ تعالیٰ کا جلوہ, اس کی تجلیات آئیں گی, اور اس کے نتیجے میں اور مزید توفیق ہوگی گناہوں سے بچنے کی, اور مزید توفیق ہوگی طاعت کی طرف جانے کی. یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے, اور اسی کے اوپر حضرات انبیاء کے علیہ السلام اسی کام کے لیے بھیجے گئے. اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے, خاص مقرب بندے اس کام کے لیے ہم تک پہنچا دیے کہ جو ہمیں اس راستے کی طرف دعوت دیتے رہے. یہ جتنے اولیاء کرام ہیں, بزرگان دین ہیں, مشائخ ہیں, وہ سب اسی کی تلقین کرتے چلے آئے ہیں, سلوک کا راستہ طے کراتے چلے آئے ہیں اسی طرح. تو بھائی خلاصہ یہ ہے کہ یہ دعا اللہ تبارک و تعالی ہمیں کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے حق میں قبول بھی فرمائے, لیکن کام چلے گا اپنے اوپر زبردستی کرنے سے. میں اس کو اس طرح تعبیر کرتا ہوں کہ زبردستی کرنے سے, کہتے جی فلاں گناہ کا میں عادی ہو گیا ہوں, چھوٹتا نہیں ہے, چھوٹتا نہیں ہے, کوئی تدبیر بتا دو. اب یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس گئے ہیں اپنی اصلاح کے لیے تو وہ کوئی چھومنتر ایسا کرے گا کہ اس کے نتیجے میں وہ گناہ مجھ سے خود چھوٹ جائے گا. خوب سمجھ لو, اگر یہ چھومنتر سے کام چلتا تو نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو ساری دنیا کو مسلمان کر چکے ہوتے اپنے دم درود سے, لیکن چھومنتر سے نہیں چلتا کام, وہ صرف چلتا ہے اپنی محنت سے, اپنی مشقت سے, اپنے اوپر زبردستی کرنے سے. ہاں جب کسی کے پاس اصلاح کے لیے جاتے ہیں تو ذرا سا رخ موڑ دیتا ہے, رخ جو ہے انسان کا تھوڑا سا موڑ دیتا ہے اپنے مواعظ کے ذریعے, اپنے ملفوظات کے ذریعے, اپنی باتوں کے ذریعے, وہ انسان کے سوچ کا رخ جو ایک طرف جا رہا تھا اس کو دوسری طرف موڑ دیتا ہے, بس اتنا فائدہ ہے اس کا, سمجھے نا آپ. اب رخ موڑنے کے نتیجے میں پھر مشقت اٹھانی پڑتی ہے, لیکن وہ جس کے پاس گئے ہو وہ اس مشقت کو بھی حتی الامکان آسان کرنے کی تدبیر بھی کر دیتا ہے اور سمجھا دیتا ہے کہ تھوڑی مشقت اٹھانی پڑے گی, اس کے بغیر کام نہیں چلے گا, لیکن تھوڑی بھی اٹھاؤ گے تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ مزید کی توفیق دیں گے. تو یہ سمجھنا غلط ہے. تو اس لیے میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ بھائی جو لوگ یہ کہتے ہیں جی فلاں گناہ مجھ سے چھوٹ نہیں رہا, توبہ کرتا ہوں, استغفار کرتا ہوں, دعائیں مانگتا ہوں, پھر بھی نہیں چھوٹتا. بعض اوقات یہ لوگ لکھتے ہیں تو وہ چھوٹتا اس لیے نہیں ہے کہ اپنے اوپر زبردستی کرنے کی کا ارادہ نہیں کیا, زبردستی کرنے کا ارادہ نہیں کیا. تو پھر جب ارادہ ہی نہیں کیا زبردستی کرنے کا کہ میں زبردستی روکوں گا اپنے آپ کو, تو پھر بھائی انلزمکموہا وانتم لہا کارہون, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا ہم زبردستی تمہیں کسی کام پہ لگا دیں گے جب تم خود نہیں چاہ رہے. تو اس لیے ایک طرف آدمی دعا بھی کر رہا ہے اور زبردستی کرنے کا ارادہ نہیں ہے اپنے اوپر. تو ایسا ہے جیسے آدمی جا تو رہا ہے کوئٹے کی طرف اور دعا کر رہا ہے اللہ مجھے لاہور پہنچا دے. تو یہ بیوقوفی ہے کہ نہیں, حماقت ہے. اسی طرح اگر آدمی کے دل میں زبردستی کرنے کا ارادہ نہیں ہے اپنے اوپر, ارادہ ہی نہیں ہے, اور پھر چاہتا ہے کہ میں اس گناہ سے بچ بھی جاؤں, تو ایسا نہیں ہوگا, زبردستی تو کرنی پڑے گی. ہاں یہ میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ سلوک کا راستہ ہے, لہذا سلوک کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ زبردستی کر لی, کبھی پھر پھسل گیا, پھر توبہ کر لی, پھر زبردستی کی, یہاں تک کہ زبردستی کرنے کے مواقع بڑھتے چلے جاتے ہیں, لیکن کرنی پڑتی ہے زبردستی ہی, اس کے بغیر نہیں ہوتا. تو یہ خشیت اور طاعت یہ دونوں زبردستی کرنے کی شرط ہے ان کے ساتھ. وہ کرے گا تو انشاءاللہ تعالی حاصل ہوگی. پھر یہ مانگو دعا اسی اخلاص کے ساتھ مانگو کہ اللہ خشیت بھی عطا فرما دے اور طاعت بھی عطا فرما دے اپنے احمد سے. دو چیزیں چاہیے ایک اپنی حد تک زبردستی کر کے قدم بڑھانا، دوسرے اللہ تعالی سے مانگنا، دو چیزیں چاہیے. حضرت نے مثال دی ہے مولانا رومی نے مثنوی میں کہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو ابتلا پیش آیا زلیخا نے گناہ کی دعوت دی، خلبت ہے، تنہائی ہے، اور خاتون بھی حسن و جمال رکھتی ہے، منصب والی ہے، اور وہ ایک نوجوان کو جو جوانی سے بھرپور اس کو دعوت دے رہی، دروازے بند، تالے ڈال دیے گئے، غلقت الابواب، اور اس وقت پکارتی. تو حدیث میں وہ قرآن کریم میں لفظ آتا ہے کہ لقد همت بھی وہم بیا، اس نے تو پورا ارادہ کر ہی لیا تھا عورت نے گناہ کرنے کا، ہم بیا یعنی یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں بھی کچھ خیال آ چلا تھا، ہمارے حضرت والا حضرت حکیم العلماء قدس اللہ تعالیٰ سرہ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ یہ خیال ایسا تھا جیسے کہ ایک روزے دار ہے اور گرمی کا موسم ہے اور کوئی شخص اس میں ٹھنڈا پانی کا گلاس اس کے سامنے رکھ دے، سمجھے کیا ہوگا؟ دل تو چاہے گا نا اس کو، یعنی دیکھ کر اس کی طرف ایک رغبت تو ہوگی، ارادہ نہیں ہے، سمجھے نا. روزے دار کا سامنے گلاس آ گیا ٹھنڈے پانی کا تو اس کی طرف رغبت تو ہوئی لیکن ارادہ نہیں ہے. تو ہم بہا میں کیا ہے؟ وہ خیال ہے، سمجھے آپ، جو ایک رغبت، ایک انسان ہے، بشر ہے، جوان ہے، تو رغبت تو ہوئی لیکن ارادہ نہیں ہوا. بہم بیا لولا ارا برہان ربی، تو کیا کیا انہوں نے اس موقع پر؟ رغبت تو ہوئی نا، جو قرآن کہہ رہا ہے رغبت ہوئی، سمجھے آپ، رغبت تو ہوئی، جس کا معنی یہ کہ کسی درجے میں دائیا بھی ہوا ہوگا، کسی درجے میں ہو سکتا ہے کوئی دائیا بھی ہو، لیکن دو کام کیے. ایک کام یہ کہ میرے دیکھ رہے ہیں سامنے دروازے پر تالے پڑے ہوئے ہیں، باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، لیکن فوراً دروازے کی طرف بھاگے، جانتے ہیں کہ باہر نکلنے کا راستہ نہیں ہے، دروازے پہ تالے پڑے ہیں، لیکن بھاگے اور دوسری طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارا کہ اے اللہ، اگر آپ رحم نہیں فرمائیں گے مجھ پر تو میں لاکوننا من الجاہلین، الا تغفر، الا ہاں الا نہ الا سے کے بعد کیا ہے؟ الا تصرف عنی کیدہن اصب الیہن واکن من الجاہلین، کہ اگر آپ میرے اس عورتوں کے مکر سے مجھے میرا دل نہیں پھیریں گے تو میں مائل ہو جاؤں گا ان کی طرف اور نادانوں میں شامل ہو جاؤں گا. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے دو کام کیے، اپنی حد تک میں میرا کام اتنا ہے کہ میں یہاں تک پہنچ جاؤں، وہ تو کر لوں، پھر مانگوں گا اللہ سے. تو مولانا فرماتے ہیں کہ گرچہ رکھنا نیست عالم را پدید، خیر یوسف وار می باید دبید، کہ اگر تمہیں اس عالم میں کوئی رکھنا نظر نہیں آ رہا باہر نکلنے کا، گناہوں سے بچنے کا، تو کم از کم وہ تو کام کر لو جو یوسف علیہ السلام نے کیا تھا کہ بے تحاشا दरवाजे की तरफ भागे थे। जब ये काम कर ली दो, दरवाजे खुल गए और वो आ गए, वो पहुंच गए जो शौहर थे उनके। तो दो काम है, कदम बढ़ाना, जबरदस्ती करके कदम बढ़ाना, और फिर अल्लाह को पुकारना। तो माना फरमाते हैं कि ये दो काम करने हैं, जिंदगी भर करने हैं ये काम, जिंदगी भर करने हैं। क्योंकि ये जो दाइये हैं, ये किसी वक्त भी इंसान को गलत रास्ते पर डाल सकते हैं। तो जब कभी ऐसा दाइया पैदा हो तो जबरदस्ती करके उससे रुके, जितना रुक सक अपना कदम बढ़ा सकता है वो अल्लाह की तरफ कदम बढ़ाए और फिर अल्लाह से मांगे। ये दो काम जिंदगी भर करने हैं, चाहे इंसान किसी तकवा के कितने ही बुलंद मकाम पर पहुंच गया हो, लेकिन इन दो कामों से फरागत आखिर वक्त तक नहीं, आखिर वक्त तक नहीं। बस अगर गाफिल हो गया कि भाई मैं तो पीर बन गया हूं, समझे आप, और सारे मुरीदीन हैं मेरे और इतने मेरे मुतकदीन हैं और दुनिया मुझे इस तरह पुकारती है, दुनिया मुझे इस तरह कहती है, लिहाजा अब तो मैं गुनाह प्रूफ हो गया, समझे आप, अब जो है गुनाह मुझसे हो नहीं सकता। ऐसी वक्त ऐसी तरह शैतान ला के डालेगा कि अल्लाह बचाए कि खत्म हो जाओगे। अगर ये दिमाग में बात आ गई कि मेरी तो तकमील हो गई, ये जो इस्तिलाह आती है ना सूफिया की इस्तिलाह में, कि इसकी तकमील हो गई, तकमील के माना ये नहीं होते कि अब वो मासूम हो गया, गुनाहों से पाक हो गया। तकमील के माना यह है कि वो सुलूक के मराहिल तय कर करके जो एक खास जगह होती है कि जिस पर उसके ऊपर दवाई शैतान का गलबा कम हो जाता है और दवाई रहमान का जज्बा ज्यादा हो जाता है, बस यह है तकमील। अब तकमील के बाद भी शैतान किसी वक्त भी राह मार सकता है। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ फरमाई, अल्लाहुम्मा ला तुमिन्ना मकरक वला तुनसिना जिक्रक वला तहतिक अन्ना सितरक वला तजअलना मिनल गाफिलीन। अल्लाहुम्मा ला तुमिन्ना मकरक, अल्लाह आपके तदबीर से यानी हमें बेखौफ न कीजिए, और वला तुनसिना जिक्रक अपनी याद हमें से भुलाइए नहीं, वला तहतिक अन्ना सितरक हम पर जो पर्दा डाला हुआ है आपने, हकीकत में तो हर इंसान पर पर्दा डाल रखा है अल्लाह मैंने, उसी पर्दे की बदौलत जी रहा है, तो अल्लाह वो पर्दा ना उठाइए और गाफिलों में ना बनाइए। तो कितना ही बज़ाहिर जिसके इस्तिलाहन तकमील कर ली हो, कहीं पहुंच गया हो, पीर बन गया हो, शेख बन गया हो, शेखुल मशायख हो गया हो, लेकिन उसको फारिग नहीं बैठना। हजरत मौलाना रूमी रहमतुल्लाह ने इसकी मिसाल दी है मसनबी में, वो फरमाते हैं कि किस्सा लिखते हैं ना, हिकायतें लिखते हैं, उससे नताइज निकालते हैं, कि वो कहते हैं कि एक सांप था, उस सख्त सर्दी का मौसम, बर्फबारी का, तो एक जगह वो पड़ा था ऐसे ही सर्दी से बेहाल, देखने में ऐसा लग रहा मर गया, तो था खुशनुमा सांप, बाद औकात उसकी जो जिल्द खाल होती है उसके अंदर बड़े नक्शो नगार होते हैं। तो एक आदमी उसको ये सोच के कि भाई मर तो गया ही है, तो मैं अपने घर में इसको लाता हूँ, बच्चे खुश होंगे उसको देख के, तो उठा के वहाँ ले आया घर में ला के रखा कुछ देर, तो कुछ घंटे गुजरे तो देखा कि वो एकदम से चलना शुरू हो गया, हरकत करना शुरू कर दिया उसने, गर्मी जब जरा पहुंची वो ठंड दूर हुई तो उसने उसको हरकत करनी शुरू कर दी। तो पता चला यार मैं क्या मुसीबत उठा लाया अपने घर में। तो मौलाना फरमाते हैं कि नफ्स अजदर हास्त ऊ कै मुर्दास्त, नफ्स अजदर हास्त ऊ कै मुर्दास्त अजगमे अजगमे बेहालती अफसुरदास्त, के नफ्स जो है ना इंसान का ये तो एक अजदहा है, वो मरा कहां है। हाँ बेहालती जो उसके ऊपर तारी कर दी है, उस पर चोटें लगा लगा कर जबरदस्ती कर करके, तो उस वजह से अफसुरदा हो गया है। कभी एकदम से अगर उसको गर्मी पहुंची तो फिर जिंदा हो जाएगा, जैसे वो सांप जिंदा हो गया था। तो इस वास्ते गाफिल तो रहना ही नहीं है किसी वक्त भी, हर वक्त अल्लाह तबारक तआला से अपना राबता बरकरार रखना है। रास्ता उसका यही है कि जायजा लेता रहे आदमी हर आन हर वक्त। जब हजरत बाला हजरत हकीम उलमत कदसल्लाहु तआला सिर्रहू किसी को खिलाफत देते थे, मुजाज़े बैत बनाते थे, तो उसमें ये लिखा करते थे कि मैं आपको अल्लाह के नाम पर बैत और तलकीन की इजाजत देता हूं, इससे मुतालिम के साथ मुअल्लिम को भी नफा होता है, और किसी कभी भी अपने हालात से गाफिल ना हो। खलीफा बन के ना समझे बस पहुंच गया मैं, समझे आप, बल्कि अपने हालात का जायजा आखिर वक्त तक लेता रहे और ये मांगता रहे, اللهم اني اسالك خشيه من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه www.tasqur'an.com